الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ انوکھی باتیں. ہمارے اس سلسلے میں انوکھے واقعات، انوکھی چیزیں، ایسی باتیں جو امتیازی ہوں، منفرد ہوں. آئیے سلسلے کو شروع کرنے سے قبل درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاتن واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا ورفعت له عشر درجات وحطت عنہ عشر خطیات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم سلسلہ انوکھی باتیں آپ کے سامنے لائے ہیں، اس کا عنوان ہے انوکھے سوالات. جی ہاں، احادیث مبارکہ میں اور بزرگان دین سے مختلف مواقع پر جو لوگوں نے بارگاہ رسالت میں پوچھے یا دیگر بزرگوں سے پوچھے، آج جو ہم پہلا سوال سلسلے میں شامل کر رہے ہیں، یہ حدیث پاک مستدرک میں موجود ہے اور امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افی الجنتی برق. اللہ اکبر. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ بڑا انوکھا سوال تھا. قال نعم والذی نفسی بیدی ان عثمان لیتحول من منزل الى منزل فتبرک له الجنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جنت میں بجلی ہوگی اور اس کی صورت کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہوں گے تو جنت ان کے لیے چمک اٹھے گی اور بجلی کی مانند روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ، کیا انوکھا سوال تھا، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ اللہ اکبر. اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اس دور میں تو یہ بجلی نہیں تھی، تو یاد رہے آسمانی بجلی شروع ہی سے چلی آ رہی ہے، تو بجلی کے متعلق، ایک چمک کے متعلق اور اس طرح کا ایک سوال صحابی رسول نے کر ڈالا اور انوکھا سوال تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت اور حضرت عثمان غنی کی فضیلت پر مبنی جواب ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ کریم نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جنت میں ان کے نور کی وجہ سے اور ان کی برکت کی وجہ سے، بلکہ ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے جنت چمکے گی. کب؟ جب حضرت عثمان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں گے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، یہ بھی بڑا انوکھا سوال ہے مگر اجنبی نہیں ہے، بارہا یہ لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ انوکھا سوال پوچھا، اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف میں روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ بیان کرتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متى الساعۃ یا رسول اللہ. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں یہ سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ ارشاد فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ سوال اپنی جگہ انوکھا تھا، منفرد تھا. میرے آقا نے اس کا جواب جو ارشاد فرمایا وہ اس سے بڑھ کر انوکھا تھا، بلکہ سوال کا جواب اس انداز سے دیا کہ وہ جواب بھی تھا اور سوال بھی تھا. پوچھا، ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ان صاحب نے آگے سے کیا جواب دیا، کہنے لگے، ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ. یا رسول اللہ میں نے تو کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کیا ہے، زیادہ روزے نہیں رکھے ہیں، ہاں ولکنی احب اللہ ورسولہ، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی محبت اور اپنائیت کا اظہار ان صاحب نے کیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست سوال ہے، اور میرے آقا نے سوال کا جواب دیا مگر اس انداز سے دیا کہ سامنے والے کو یہ بات ظاہر ہو جائے کہ قیامت کا سوال تو پوچھنا اپنی جگہ درست ہے، قیامت کب آئے گی، مگر مدنی چینل کے ناظرین اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن قیل وقال وعن کثرت السوال وعن اداعت المال۔ میرے آقا نے کثرت سوال سے منع کیا، فضول بک بک کرنے سے منع کیا، اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ تو سوالات وہی کیے جائیں جس کا ہمیں دین اور دنیا میں فائدہ ہو، ایسے سوالات ہرگز نہ کیے جائیں کہ جس سے کسی کو پریشان کرنا مقصود ہو اور کسی کی دل آزاری کرنا مقصود ہو، اور جس سوال کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ سوال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کر بڑا ہی عجیب سوال کیا اور کہنے لگا، حضرت یہ بتائیے شیطان کی بیوی کون ہے؟ کیونکہ سوال ایسا تھا جو فضول تھا، آپ نے بھی اس کا جواب ایسا ارشاد فرمایا، آپ نے کہا میں شیطان کے نکاح میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ شیطان کی بیوی کون ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں سوالات وہ کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری دنیا اور ہمارے دین کا فائدہ وابستہ ہو۔ اگلے انوکھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو حضرت امام ترمذی نے ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں ایک سوال پوچھا، کیا سوال تھا؟ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مما خلق الخلق، یا رسول اللہ مخلوق کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ قال من الماء، حضور نے ارشاد فرمایا پانی سے بنایا گیا ہے۔ قلنا الجنۃ ما بناؤها، یا رسول اللہ جنت کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں، اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، جنت بنائی کیسے گئی ہے، اور جنت کیسی عظیم الشان ہے، میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا، فرمایا لبنۃن من فضۃ ولبنۃن من ذہب، فرمایا جنتی محلات جن اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور دوسری اینٹ سونے کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وملاتها المسك الازفر، اور جنت کی جو نہریں رواں ہوں گی ان میں جو گارا ہوگا وہ خالص مشک کا ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا وحسباؤها، اور اس کے جو کنکر ہیں، اس کے جو پتھر ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ اللؤلؤ والیاقوت، اللہ اکبر، فرمایا اس کے کنکر سنگریزے وہ لؤلؤ موتی کے ہوں گے اور یاقوت کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، پھر فرمایا وتربتها الزعفران، اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا حسین منظر ہوگا، کتنی خوبصورت جنت ہوگی۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا من دخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، اللہ اکبر، کتنا زبردست۔ پہلے جنت کی فضیلت بتائی، جنت ایسی ہوگی، اور اس کے بعد جنتی کیسا ہوگا یہ بھی میرے آقا نے ارشاد فرما دیا۔ فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اس کے کپڑے تک پرانے نہ ہوں گے، اور اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ سبحان اللہ. اور جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی, جوانی وہاں پر ختم نہ ہوگی. اور جنت کی جوانی تو کتنی زبردست جوانی ہے. آج ہر نوجوان چاہتا ہے میں بڑا ہینڈسم بن کے رہوں, اور وہ طاقت چاہتا ہے, خوبصورتی چاہتا ہے, اچھا لائف اسٹائل چاہتا ہے. سبحان اللہ, اہل جنت کا لائف اسٹائل کیسا ہوگا, اہل جنت کے اجسام کیسے ہوں گے, اہل جنت کپڑے اتنے زبردست کہ کبھی پرانے نہیں ہوں گے, شباب جوانی جنت کی ایسی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک جنتی کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی. سبحان اللہ, جنت کتنی زبردست ہے. سوال پوچھا گیا, پہلا اس میں سوال کیا ہے, پوچھا گیا مخلوق کو کس چیز سے بنایا گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین انوکھا سوال ہے, اور میرے آقا نے بڑا نرالا جواب دیا. اور میرے آقا رب کی عطا سے چیزوں کے حقائق کو جانتے ہیں. ارشاد فرمایا من الماء, پانی سے. یقیناً ایک شخص کا اگر 100 کلو وزن ہو, اس میں سے پانی نکال دیا جائے تو باقی 30 کلو بچتا ہے. 70% ایک انسان کے اندر پانی ہوتا ہے. ہم غور کریں ہر زندہ چیز میں ہمیں پانی نظر آئے گا. ہم جانوروں کو دیکھیں ان میں پانی ہے, ہم پرندوں کو دیکھیں ان میں پانی ہے, ہم درختوں کو دیکھیں ان میں پانی ہے, سبزیوں کو دیکھیں تو ان میں پانی ہے, پھل اور فروٹ کو دیکھیں اس میں پانی ہے. اللہ اکبر, رب کریم کی کیسی زبردست تخلیق ہے اور کیسی زبردست نعمت ہے. پانی جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں وہاں لوگوں کو سراب کرتا ہے, نعمتیں بانٹتا ہے. جب سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں وہ آسمانوں پر جا کر ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ ٹھنڈی ہو جاتے ہیں بخارات اور بادل بن جاتے ہیں. بادلوں کو رب کریم چلاتا ہے, اس میں بھی اس کی زبردست حکمتیں ہیں کہ ٹنوں وزن لے کر وہ بادل چلتے ہیں اور پھر جہاں رب کریم کا حکم ہوتا ہے وہاں برس جاتے ہیں. اور پھر وہ پانی کچھ تو پہاڑوں پر برستا ہے, کہیں جم جاتا ہے, کہیں پانی نیچے اتر آتا ہے, کبھی اس سے پھر زمین کے اوپر دریا بن جاتے ہیں. جو برف بنتی ہے وہ بھی پگھلتی ہے, وہ بھی آگے بڑھتی ہے, وہ بھی پانی کی شکل دریاؤں کی صورت آگے بڑھ جاتا ہے. پھر وہ دریاؤں سے چھوٹی نہروں میں پانی جاتا ہے, ان سے پھر ندی نالوں سے ہوتا ہوا اور دیگر جو چھوٹے نالے ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہوا کھیتوں میں پہنچتا ہے, وہاں سے سبزیوں کو ملتا ہے, درختوں کو ملتا ہے اور گھاس کو ملتا ہے. گھاس چپائے کھا لیتے ہیں. پانی جاتا گیا, زندگی دیتا گیا, اور پھل کے اندر پانی, سبزیوں میں پانی. اللہ اکبر, پانی کس قدر اللہ کی نعمت ہے. اور پھر وہ سبزیاں ہم کھا لیتے ہیں, وہ فروٹ ہم کھا لیتے ہیں, وہ چپائے جو حلال جانور ہے وہ بھی ہم کھا لیتے ہیں اور ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں. پھر اللہ اکبر, ہم اپنی باڈی میں اس پانی کو لے جاتے ہیں, ہمارے جسم سے پانی خارج ہو کر سیوریج کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ پھر پانی چلتے چلتے دوبارہ اسی سمندر میں پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا. یہ ہے پانی کا چکر. پانی جہاں جہاں گیا اسے اس نے نعمت دی, زندگی دی. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں بھی میرے آقا نے فرمایا, سوال جب پوچھا گیا اللہ تعالی نے چیزوں کو مخلوق کو کس شے سے بنایا, تو ارشاد فرمایا پانی سے تخلیق کیا. اس کے بعد صحابہ نے دوسرا سوال پوچھ لیا کہ ہم نے دنیا کے بارے میں مخلوقات کے بارے میں تو پوچھ لیا کہ یہ کس چیز سے بنائی گئی ہیں. یا رسول اللہ, یہ بھی ارشاد فرمائیے اس دنیا کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے وہ جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے. تو میرے آقا نے جنت کے محلات کی تعریفیں کی, جنت کی نہروں کی تعریفیں کی, اس کے دریاؤں کی تعریفیں کی. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے گلی کوچوں میں کچرا پڑا ہوتا ہے اور پتھر پڑے ہوتے ہیں, مگر اہل جنت ایسے زبردست محلات میں رہتے ہوں گے, ایسے ان کے گھر ہوں گے اور گلی کوچے ایسے ہوں گے احادیث کے مطابق, ان گلیوں میں کوئی کچرا نہیں, کوئی پتھر نہیں, وہاں تو موتی پڑے ہوں گے, وہاں تو ہیرے جواہرات پڑے ہوں گے. اور جنت کی نہروں کے اندر بھی جو سنگ ریزے ہیں وہ بھی لولو موتی اور یاقوت کے ہوں گے. سبحان اللہ. اور جنتی کی بھی کیسی زبردست شان جو ہم نے سنی. اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، مگر یہ سوال صحابہ نے نہیں پوچھا بلکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا۔ میرے آقا بھی کبھی کبھی سوالات پوچھا کرتے تھے، کبھی تو امتحان مقصود ہوتا تھا اور کبھی میرے آقا متوجہ کرنے کے لیے سوال پوچھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو سوال پوچھا ہے صحابہ کرام سے، اس کو حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنن ابی داؤد میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما تعدون السرعۃ فیکم، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم پہلوانی کسے سمجھتے ہو، طاقتوری کسے سمجھتے ہو؟ اس سوال پر صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ قالوا الذی لا یسرعہ الرجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلوان اسے سمجھتے ہیں، طاقتوری اس کے لیے مانتے ہیں، ایسا شخص جسے کوئی پچھاڑ نہ سکے، جسے کوئی گرا نہ سکے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے اس سوال کا جب جواب سنا تو میرے آقا نے اصل پہلوان کی نشاندہی کی، ارشاد فرمایا وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، میرے آقا نے انہیں بتایا کہ اصل پہلوانی یہ نہیں ہے کہ بندے کے اندر طاقت بہت زیادہ ہو اور جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں، گرا نہ سکیں، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے، اصل طاقت والا وہ ہے کہ جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ غصے کو کنٹرول کرنا مدنی چینل کے ناظرین بڑی ہی زبردست خوبی ہے، جس شخص کے اندر یہ خوبی آ جائے اللہ تعالیٰ اسے عاجزی عطا کرتا ہے، وہ انکساری والا بندہ ہوتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ تکبر نہیں کرتا، وہ دوسروں کے سامنے تکبر نہیں کرتا، وہ خود کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ غصہ آنا ایک فطرتی امر ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں لوگ غصہ حرام ہے، یہ بھی جملہ درست نہیں ہے، غصے کو حرام نہیں کہتے، ہاں ایسا غصہ جو آ گیا اور اس کے بعد انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کسی کو تکلیف دے بیٹھتا ہے، وہ غصہ حرام ہے، کیونکہ اس غصے کے بعد اس نے گناہ کر لیا۔ روایات کے مطابق شیطان غصے کے وقت انسان پر ایسا کنٹرول کر لیتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ گیند پر کنٹرول کر لیتا ہے، گیند کو جہاں چاہتا ہے اچھال دیتا ہے، پھینکتا ہے۔ شیطان بھی غصے کے وقت انسان کے ساتھ ایسے ہی کھیلتا ہے، اسے طرح طرح کے گناہ کرواتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے غصے کو قابو رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ انہوں نے پھر عرض کی، مجھے نصیحت کیجئے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ انہوں نے پھر سوال پوچھا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ غصہ واقعی انسان کو طرح طرح کی برائیوں میں ڈال دیتا ہے، بسا اوقات یہی غصہ ہمارے دماغ کے اندر یہ جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ دل کی طرف وہ غبار جاتا ہے، وہ بخارات دل کی جانب جاتے ہیں، اور یہی غصہ کینے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بغض کی شکل اختیار کر لیتا ہے، عداوت اور دشمنی بن جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غصہ آ جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، احادیث مبارکہ میں غصے کے جو علاج بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ غصہ آ جائے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہوں تو زمین سے چمٹ جائیں۔ غصہ آنے پر، جس پر غصہ آ رہا ہے اس کی طرف دیکھنا بند کر دیجئے۔ غصہ جب آ جائے تو ہمیں لاحول شریف پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، اور ایک علاج احادیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ بندہ غصے کے وقت اگر وضو کر لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ غصہ نہ کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ غصہ آنے پر خود کو قابو کر لینا، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بڑی پہلوانی یہ ہے، سب سے بڑا پہلوان یہ ہے، سب سے بڑا طاقتور انسان یہ ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. غصہ آنا برا نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو غصہ دلایا جائے اور غصہ نہ آئے تو وہ احمق ہے، بیوقوف ہے. تو غصہ تو آ جانا ایک قدرتی امر ہے، فطرت کا تقاضا ہے، طبیعت انسانی میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن غصے پر قابو کر لینا چاہیے. اگلا انوکھا سوال، اس کو پوچھنے والے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے. اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، صحابہ کرام موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بڑا انوکھا سوال پوچھا، وہ کون سا درخت ہے جو مومن سے مشابہت رکھتا ہے، جو بندہ مومن کی طرح ہے؟ میرے آقا نے یہ سوال پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں جواب آ گیا تھا اور صحابہ کرام وادیوں میں گھومنے لگے، درختوں میں غور کرنے لگے. اللہ اکبر. پھر جب میرے آقا سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے اس کا جواب کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے جواب اس لیے نہیں دیا، میں عمر میں چھوٹا تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں ادب کی وجہ سے چپ رہا. میرے آقا نے جب صحابہ کی خاموشی دیکھی تو خود ہی ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس درخت کے بارے میں نے تم سے سوال پوچھا ہے وہ درخت کھجور کا درخت ہے. سبحان اللہ، اس کھجور کے درخت کو بندہ مومن سے تشبیہ دینے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہم سر دست یہاں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں. ایک استاد اپنے شاگردوں سے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے. آج اساتذہ جو ماہر اساتذہ ہوتے ہیں وہ یقیناً سوالات پوچھتے ہیں، اور بالخصوص عالم کورس درس نظامی میں اساتذہ ایسے سوالات کبھی کبھار پوچھتے ہیں اور پوچھنے بھی چاہیے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے سے ثابت ہے. مگر سوال کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے، اپنی نیتوں پہ غور کر لینا چاہیے کہ کہیں سامنے والے کو شرمندہ کرنا تو مقصد نہیں ہے، سامنے والے کو ذلیل کرنا تو مقصد نہیں ہے. ہاں، صرف آزمائش کے لیے، ان کی ذہن کی تیزی کے لیے اگر سوال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس سے علمی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس حدیث مبارکہ سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی موجودگی میں ادب کرتے ہوئے نہیں بولنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جواب نہ دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں جواب معلوم تھا تو جواب دے دیتے، تو عرض کی، ابا جان، میں نے بڑوں کی موجودگی کی وجہ سے جواب دینا اچھا نہ سمجھا، کہ بڑے موجود ہیں تو میں چھوٹا جواب نہ دوں. مدنی چینل کے ناظرین، ہم اگر چھوٹے ہوں اور کوئی بڑا موجود ہے تو ان کو بات کرنے دی جائے، اور بڑوں کی باتوں میں دخل اندازی نہ کی جائے. بڑے موجود ہوں، وہ اگر ان سے کچھ پوچھا جا رہا ہو تو بڑے ہی کو جواب دینے دیا جائے. بسا اوقات کوئی شخص کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور ایک تیسرا شخص آیا، اس نے عالم صاحب سے مسئلہ پوچھا، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص موجود ہے یہ بول پڑتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب عالم دین موجود ہیں اور ان سے سوال پوچھا گیا ہے تو انہی کو جواب دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ عالم نہ بھی ہوں اور کوئی بڑا شخص ہو، اگر وہ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے. اور یہی تعلیمات نبوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گروہ آیا، اس گروہ میں سے ایک چھوٹی عمر کے صاحب نے پہلے گفتگو کرنا شروع کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور ارشاد فرمایا، تم چھوٹی عمر کے ہو، تمہارے قبیلے کے جو بڑے لوگ ہیں انہیں بات کرنے دو. تو جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے. یہ ہمارے اسلام کا درس ہے, یہ ہمارے پیارے دین کا ایک ادب ہے, ہمیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ہر چھوٹا, ہر مقتدی, ہر مبتدی, ہر پیروکار, اسے چاہیے کہ ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھے. آئیے اگلے انوکھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سوال حضرت عباس, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں, آپ سے سوال پوچھا گیا. بڑا انوکھا سوال تھا. امام ابو رزین اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. سئل العباس انت اکبر ام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سوال پوچھنے والے کا مقصد تھا کہ عمر بتائی جائے, عمر کس کی زیادہ ہے. ایک انوکھا سوال تھا, منفرد سوال تھا. سبحان اللہ, کتنا زبردست اور خوبصورت جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, اور ادب میں ڈوبا ہوا جواب ہے, اور بڑا ہی نرالا جواب ہے. ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا کہ میں بڑا ہوں. اللہ اکبر, صحابہ اکرام کا ادب دیکھیے کہ عمر میں بھی خود کو نبی پاک علیہ السلام سے بڑا نہیں کہا کرتے تھے. کتنا خوبصورت جواب دیا. فقال ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ. سبحان اللہ, جواب دیا, بڑے تو حضور ہی ہیں, بڑے تو حضور ہی ہیں, میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, کتنا انوکھا سوال تھا, اور جواب بھی اس سے بڑا زبردست انوکھا تھا, اور نرالا جواب دیا. اس روایت میں ہمارے لیے ادب, ادب اور ادب کا بیان ہے کہ صحابہ کرام کیسا ادب کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, اور ان کے ادب مصطفیٰ کا کیا کہنا, ان کا ادب اتنا زبردست تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وہ پانی لے کر اپنے چہروں پر ملتے ہیں, میرے آقا لعاب دہن ڈالتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں, اپنے جسموں پہ ملتے ہیں. اللہ اکبر, بسا اوقات کسی صحابی کو وضو کا پانی نہ ملا تو وہ دوسرے صحابی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رگڑتے کہ جنہیں کچھ دیر پہلے وہ پانی میسر تھا, انہوں نے پانی اپنے چہرے پر, اپنے جسم پر مل لیا تھا, مگر اب پانی ختم ہو چکا. لیکن اس ہاتھ کو چونکہ نسبت نبی پاک علیہ السلام کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے تھی, اس لیے وہ صحابہ جن کو پانی نہیں ملا انہوں نے آ کر ان کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کیے اور اپنے چہروں پہ مل لیے. سبحان اللہ, کیسا ادب رسول ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ مسجد نبوی میں جاتے اور منبر رسول پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے, اپنے چہرے سے مس کرتے, اپنے جسم سے مس کرتے, برکتیں حاصل کرتے. صحابہ کرام کس کس انداز سے اور کس کس طرز سے میرے آقا کا ادب کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, یہی حضرت عباس, ان کے شہزادے, ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا بھی ادب کا واقعہ ہے. تہجد کا وقت تھا, رات کا وقت تھا, حضرت عبداللہ بن عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا نفل پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی چاہا کہ میں نماز میں شریک ہو جاؤں. سبحان اللہ, نماز میں پیچھے شریک ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے برابر کر لیا, یہ پیچھے ہٹ گئے. میرے آقا نے پھر انہیں آگے کیا, یہ پھر پیچھے ہٹ گئے. تین دفعہ ایسے ہوا اور تینوں بار یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نماز مکمل ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عبداللہ بن عباس, تمہیں میں نے تین بار آگے کیا, تم پھر پیچھے ہٹ گئے, آخر کیوں؟ سبحان اللہ, کیسا جواب دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری کیا ہمت, میری کیا ہمت کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, ادب کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا. سبحان اللہ, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی, اللہم علمہ التاویل وفقہ فی الدین, کما قال علیہ السلام، حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا تشریح کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ بوجھ سے عطا فرما. سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے چوٹی کے صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، صحابہ میں زبردست مفسر شمار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ادب مصطفیٰ کیا اور دعائے مصطفیٰ کی برکت سے انہیں قرآن کریم کی زبردست سمجھ اور فہم عطا کر دی گئی. اللہ پاک ہمیں بھی با ادب بنائے. یاد رہے، ادب سے منزلیں ملتی ہیں. علم ہو اور ادب نہ ہو تو ایسا علم بارہا بارہا بے فائدہ ثابت ہوتا ہے. علم ہونا ایک الگ بات ہے اور ادب ہونا ایک الگ بات ہے. ہاں، علم سے جو اچھا علم ہوتا ہے وہ انسان کو با ادب بناتا ہے، اسے علم نافع کہا جاتا ہے. اور وہ علم نافع جو ادب بھی سکھاتا ہے اور پھر عمل بھی کرواتا ہے، ایسا علم ہی مقصود ہے، مطلوب ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی ادب کریں، ادب کے ساتھ علم حاصل کریں. اور ظاہر سی بات ہے، جو علم ادب کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے وہ پھر علم ادب کو اور اچھے طریقے سے نکھار دیتا ہے، اور اس علم سے ادب آ جاتا ہے، اور با ادب لوگوں کو علم نفع دیتا ہے. معمولی معمولی چیزوں کے اندر بھی ادب کا خیال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑے رتبے عطا کرتا ہے، بڑی بلندیاں عطا کرتا ہے. آپ غور کیجئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ادب کیا تو اللہ پاک نے کتنا اونچا اور کتنا زبردست مقام عطا فرمایا کہ آپ کو امام المفسرین بنا دیا گیا. بڑے بڑے مفسرین کے آپ امام ہو گئے، آپ کے جو شاگرد ہیں وہ بھی اپنے وقت کے امام بن گئے اور اپنے وقت کے مقتدا اور پیشوا بن گئے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اگلے انوکھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بھی بڑا زبردست انوکھا سوال ہے. سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ سوال کیا. اور یہ سوال اور اس کا جواب صحیح مسلم میں موجود ہے. اور یہ سوال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا. سوال کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله عز و جل یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک کا یہ جو ارشاد ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ترجمہ، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان، یعنی زمین بھی بدل دی جائے گی اور یہ آسمان بھی بدل دیا جائے گا، قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اور حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھنے کے بعد اس آیت کے متعلق جو سوال پوچھا وہ کیا تھا؟ وہ سوال سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے یہ آیت پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، فَأَيْنَ يَكُونَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا، یا رسول اللہ یہ بدلنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عَلَى الصِّرَاطِ، اے عائشہ، لوگ پل صراط پر ہوں گے. سبحان اللہ، انوکھا سوال اور میرے آقا کا نرالا جواب. اب اس حدیث مبارکہ کے تحت علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے، اس حدیث کے شارحین نے بڑی زبردست باتیں بیان فرمائی ہیں. آئیے کچھ باتیں ہم بھی سماعت فرماتے ہیں. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت امام اہل سنت کے زبردست خلفاء میں سے ہیں. اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے اسے یوں بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تبدیلی میں مفسرین کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، مثلا زمین ایک سطح ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار، نہ درخت، نہ عمارت، نہ کسی بستی، اور اقلیم کا نشان اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، اور آفتاب مہتاب کی روشنیاں معدوم ہوں گی، یہ تبدیلی اوصاف کی ہے ذات کی نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، سفید و صاف، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہو نہ گناہ کیا گیا ہو، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یعنی دونوں اقوال بظاہر ایسا لگتا ہے مختلف ہیں، لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق کیا جا سکتا ہے، موافق کیا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں موافقت کی جمع کرنے کی وجہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں وجہ جمع یہ ہے کہ اول تبدیل صفات ہوگی، دوسری مرتبہ بعد حساب تبدیل ثانی ہوگی، اس میں زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل دی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جو تبدیلی آئے گی وہ اوصاف میں آئے گی کہ درخت اور دیگر جو چیزیں زمین پر ہیں، غار ہیں، پہاڑ ہیں، اور جو ٹیلے ہیں، جو چٹانیں ہیں، یہ سب برابر کر دیے جائیں گے، آسمان کے جو تارے ہیں وہ جھڑ جائیں گے، اور آسمان پر جو آفتاب ہے اور جو مہتاب ہے یعنی چاند اور سورج ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کے اعتبار سے ہے۔ اور فرماتے ہیں دوسری تبدیلی ایسی ہوگی کہ جب حساب ہو جائے گا اللہ تعالی یہ زمین اور آسمان ہی ختم کر دے گا، اور ایک نئی زمین آ جائے گی جو چاندی کی ہوگی، اور آسمان بھی نیا ہوگا جو سونے کا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملا، ہمیں سیکھنے کو کیا ملا، کہ اگر ایسی کوئی کنفیوژن ہے، ہم نے کوئی بات سنی، قرآن کریم کی آیت سنی، اس کا ترجمہ سنا، ہم نے حدیث مبارکہ سنی اور اس کا ترجمہ سنا، اور ہمیں کوئی کنفیوژن ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی، تو ہمیں سوال کر لینا چاہیے۔ دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بھی بارگاہ رسالت میں ایک آیت کا مفہوم پوچھا کہ جب یہ زمین بدل دی جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو سوال پوچھ لینا چاہیے، سوال سے ناواقف رہ کر، جاہل رہ کر خسارہ اور نقصان نہیں اٹھانا چاہیے، سوال پوچھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ السوال مفتاح العلوم، سوال علوم کی چابی ہے۔ بندہ جتنا علم دین کے بارے میں سوالات پوچھتا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اتنا ہی زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، یہ بھی بڑا ہی زبردست سوال ہے اور قیامت کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلا سوال سنا وہ بھی قیامت کے متعلق ہے، اور جو اب سوال سننے جا رہے ہیں یہ سوال بھی میدان محشر سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے سنیے، یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں روایت کی ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ حدیث بیان فرمائی کہ ان رجلا قال یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجهه۔ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ سے سنا ہے کہ کافروں کو قیامت کے دن میدان محشر میں منہ کے بل چلایا جائے گا، یا رسول اللہ کافر منہ کے بل کیسے چلے گا؟ ایک سوال تھا، ایک انوکھی بات تھی، پھر انوکھا سوال کر دیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ بندہ منہ کے بل چلے، منہ سے چلے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا الیس الذی امشاہو علی الرجلین فی الدنیا قادرن علی ان یمشیہو علی وجہی یوم القیامہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اور اے سوال کرنے والے شخص، جس رب نے اسے دنیا میں دو ٹانگوں پر چلایا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ اسے قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل چلائے؟ آج ہم دنیا میں جو ٹانگوں پہ چلتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اس کی قدرت سے چلتے ہیں. رب کریم چاہے تو آنکھوں سے سنیں، وہ چاہے تو کانوں سے دیکھیں، وہ چاہے تو ناک سے کھائیں، اور وہ چاہے تو منہ سے ہم سونگھیں. یہ رب کریم ان چیزوں پر قادر ہے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے. سبحان اللہ، کیسی زبردست تخلیق ہے انسان کی بھی. ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اور آپ کے سامنے ایک تعجب کا اظہار کیا. کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے اس شطرنج کے کپڑے پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس پہ جب بھی چال چلی جاتی ہے نئی چال ہی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تجھے اس پر حیرت ہو رہی ہے، مجھے تو انسان کے چہرے پر حیرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں بنائے ہیں مگر ایک بھی چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں آنکھیں، کان، ناک، منہ، داڑھی شریف، مرد کے چہرے میں ہم دیکھیں یہ چیزیں ایک جیسی ہیں. دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ناک ہے، اس کے دو نتنے ہیں، منہ ہے، اس میں دانت ہیں اور گال ہے. آپ غور کریں، پلکیں ہیں اور بھویں ہیں، ماتھا ہے، پیشانی ہے، یہ سب چیزیں ہر انسان کے چہرے میں ہمیں نظر آتی ہیں. مگر آپ غور کریں، ایک انسان دوسرے سے کتنا مختلف ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیز پر کیا آدمی حیران ہو اور کیا تعجب کا اظہار کرے. غور کر، رب کریم نے انسان کو کیسا بنایا ہے، مجھے تو حیرت انسان کے چہرے پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سوال بڑا انوکھا تھا کہ کافر کو منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے رب کریم کی قدرتوں کو بیان کیا. رب کریم قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں پر ایمان رکھنا ایک بندہ مومن کے لیے لازم اور واجب ہے. بڑا انوکھا سوال تھا اور انوکھا ہی اس کا جواب. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، یہ سوال بھی بڑا انوکھا سوال ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث سنیں گے اور حدیث کے ضمن میں یہ سوال بھی آئے گا اور جواب بھی آئے گا، اور پھر سوال پر سوال آئے گا اور اس کا جواب آئے گا. بڑی خوبصورت، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مررتم برياض الجنہ فارتعوا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو، تمہارا گزر جنت کی کیاریوں سے ہو، جب تم جنت کی کیاریوں میں جاؤ تو وہاں سے کچھ چر لیا کرو، یعنی کچھ کھا لیا کرو. سبحان اللہ، کیاری کہا تھا تو ساتھ چرنے کا لفظ بھی ارشاد فرما دیا. ایک مشابہت کے اعتبار سے میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا. جب میرے آقا نے یہ فرمایا جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو، تو یہاں سوال ہوا، قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ریاض الجنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آپ نے کسے جنت کی کیاریاں ارشاد فرمایا ہے؟ قال المساجد. میرے آقا نے فرمایا، وہ جنت کی کیاریاں مسجدیں ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی ومر رتع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ مساجد جنت کی کیاریاں ہیں، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مسجدوں میں چرنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے ابو ہریرہ مساجد میں جاؤ تو یوں ذکر کرو سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، فرمایا اے ابو ہریرہ یہ مساجد جنت کی کیاریاں ہیں، یہاں جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ. سوال بھی بڑا انوکھا تھا کہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کیاریاں مساجد ہیں، اور پھر جب سوال ہوا کہ وہاں پر کیا کرنا ہے، اس کیاری میں، اس باغ میں، اس کھیت میں، اس پاکیزہ کھیت میں کیا چرنا ہے، کھانا کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا ذکر کرنا ہے، مساجد میں ذکر الہی کرنا ہے، اور اس ذکر کو میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ پڑھو اور اللہ اکبر پڑھو. یہ اذکار میں سے جو صفحے اول کے اذکار ہیں، جو اوپر درجے والے اذکار ہیں، میرے آقا نے وہ ارشاد فرمائے. اور یاد رہے کہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں افضل اذکار الہی نماز ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا سب سے افضل ذکر نماز ہے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم میں اللہ پاک بھی فرماتا ہے اقیمی الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. سبحان اللہ، مساجد کی حاضری، اس کو با سعادت لوگوں کا حصہ کہا گیا ہے، اور قدم قدم پر ثواب لکھا جاتا ہے. احادیث کے مطابق بندہ جب گھر سے نکلتا ہے اور واپس آتا ہے، جتنے قدم اٹھتے ہیں ہر قدم پر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. اور مساجد کو اس زمین کا بہترین حصہ کہا گیا ہے کہ زمین کے بہترین حصے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں وہ جگہیں مساجد ہیں، اور فرمایا جو ناپسندیدہ ترین جگہ ہیں وہ بازار ہیں، کیونکہ بازار میں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں، اور بازاروں کے اندر دھوکہ دیا جاتا ہے، اور جال سازی کی جاتی ہے، لوگوں کو لوٹ مار کی جاتی ہے، اور نمازیں قضا کر دی جاتی ہیں. اس لیے بازاروں کو ناپسندیدہ ترین جگہ کہا گیا، اور مساجد کو احب البقاء، یعنی زمین کا وہ حصہ جو اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہو، مساجد کو کہا گیا. اور مساجد کو میرے آقا نے اس حدیث میں جنت کی کیاری کہا ہے. ہر شخص کہتا ہے جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے. اے میرے پیارے بھائی، آ جاؤ، یہ جنت کی کیاریاں ہمارے لیے ہیں، ان مساجد کو آباد ہم نے کرنا ہے. امیر اہل سنت مدظ اللہ العالی، آپ یہی تحریک لے کر اٹھے ہیں کہ مسجد بھرو تحریک، ہم نے مساجد کو بھرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے. کاش فجر میں وہ مناظر دیکھنے کو مل جائیں جو نماز جمعہ میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ کریم ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت کی کیاریوں میں جو برکتیں ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.